السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر فائرنگ کا تبادلہ، پاکستان اور بھارت تحمل کا مظاہرہ کریں، امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
قندوز میں طالبان جنگجوؤں کا حملہ پسپا، جنوبی افغانستان میں سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں میں لڑائی جاری۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
جماعت اسلامی ہند اور دہلی جامع مسجد کے امام سید احمد بخاری نے بھارت اور پاکستان سے اپیل کی کہ وہ جنگ سے گریز کریں اور مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کا آغاز کریں۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
بھارتی کشمیر میں تقریباً 3 ماہ سے جاری شورش سے تعلیم کا شعبہ بری طرح متاثر، طالب علموں کا مستقبل مخدوش۔ حکومت نالاں، تاہم حریف سیاسی قیادت کہتی ہے تعلیم ادارے کھلوانے کے غم میں نڈھال حکمران اسکولی بچوں کے قاتل۔ میں ہوں یوسف جمیل، سرینگر سے مفصل رپورٹ ذرا دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، شام کے شمال مشرقی شہر میں شادی کی ایک تقریب میں ہونے والے خودکش بم دھماکے میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ پینٹاگون نے بتایا ہے کہ شام میں کیے گئے ایک فضائی حملے میں القاعدہ کے معروف رہنما کو ہدف بنایا گیا ہے۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے روس پر شدید تنقید کی ہے جو انتہائی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اور غیر دانش مندانہ طریقے سے صدر بشار الاسد کی حمایت کر رہا ہے۔ اور ایک سمندری طوفان میتھیو 4 درجے کی شدت سے کیریبین پر حملہ آور ہوا ہے، جس کے نتیجے میں جیمیکا اور ہیٹی میں پیر کے روز شدید بارشیں ہو رہی ہیں اور 4 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ اڑی میں بھارتی فوجی مرکز پر عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد سے سرحدی کشیدگی بدستور جاری ہے، جبکہ سیکیورٹی سے متعلق پاکستان اور بھارت کے عہدیداروں کے درمیان رابطہ ہوا ہے، اور منگل کے روز بھی لائن آف کنٹرول پر کم از کم 3 مقامات پر فائرنگ کا تبادلہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر کشیدگی بدستور برقرار ہے، اور منگل کو بھی دونوں ممالک کی سرحدی افواج کے درمیان ایل او سی پر ایک مرتبہ پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، تاہم اس میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ایک طرف جہاں یہ کشیدگی جاری ہے، وہیں اطلاعات کے مطابق پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوہ نے اپنے بھارتی ہم منصب اجیت دووال سے پیر کو ٹیلی فون پر رابطہ کیا، تاہم سرکاری طور پر پاکستان کی طرف سے کچھ نہیں بتایا گیا کہ دونوں ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان رابطے میں کن امور پر بات چیت کی گئی۔ لیکن شائع شدہ اطلاعات کے مطابق اس رابطے کو حالیہ کشیدگی میں کمی کی ایک کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ ادھر امریکہ نے بھی پاکستان اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ایک ترجمان الزبت ریڈو نے روزانہ کی نیوز بریفنگ میں اس بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم دونوں فریقوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ جیسا کہ پچھلے ہفتے کہا گیا کہ دونوں ملکوں کی افواج رابطے میں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلسل رابطے کشیدگی میں کمی کے لیے اہم ہیں۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کا آغاز گزشتہ ماہ کشمیر کے علاقے میں بھارتی فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملے کے بعد ہوا، جس میں کم از کم 18 بھارتی فوجی مارے گئے تھے۔ گزشتہ جمعرات کو بھارت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس نے کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب عسکریت پسندوں کو سرجیکل اسٹرائک سے نشانہ بنایا۔ پاکستان کی طرف سے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس کے زیر انتظام کشمیر میں کوئی سرجیکل اسٹرائک نہیں ہوئی۔ ادھر وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت پیر کو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ملک کی داخلی اور خارجی سلامتی سے متعلق صورتحال اور مسلح افواج کی آپریشنل تیاریوں پر غور کیا گیا۔ اس اجلاس میں مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک تھے اور ایک بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کے کسی ملک یا قوم کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں ہیں اور پاکستان امن اور مشترکہ بہتری پر یقین رکھتا ہے۔ تاہم بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کی طرف سے امن کی خواہش کو کسی طور کمزوری نہ سمجھا جائے اور پاکستان کی مسلح افواج ملک کی سالمیت اور جغرافیائی خود مختاری کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور وائس آف امریکہ کی بنگلہ سروس کے مطابق بھارت میں روس کے سفیر الیگزینڈر کداکن نے کہا ہے کہ سرحد پار پاکستان میں دہشت گرد کیمپوں کو تباہ کرنے کے لیے بھارت کا سرجیکل اسٹرائک کا اقدام درست تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو دوسرے ملکوں کی طرح اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان کے ساتھ روس کی مشترکہ فوجی مشقوں کے بارے میں سفیر نے کہا کہ روس پاکستانی فوج کو بتائے گا کہ وہ بھارت میں دہشت گرد حملوں کے لیے خود کو استعمال نہ کریں۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کے جامع مسجد کے امام اور جماعت اسلامی ہند کے عہدیداروں نے دونوں ہمسایہ ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ سے اعتراض کریں اور اپنے مسائل سے بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ بھارتی کانگریس پارٹی کے ایک سینئر رہنما چڈمبرم نے بھی مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے کہا ہے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہے سہیل انجم کی۔
جماعت اسلامی ہند اور دہلی جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری نے بھارت اور پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ جنگ سے بچیں اور باہمی مسائل کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کا آغاز کریں۔ جماعت اسلامی کے امیر مولانا سید جلال الدین عمری نے یہاں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ عقل مندی اور ایمانداری سے کام لیں اور بات چیت کے ذریعے اختلافات کو سلجھائیں۔ جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل محمد سلیم انجینئر نے اس نمائندے سے بات چیت میں کہا کہ مسائل مذاکرات سے ہی حل ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے نہیں۔ دہلی جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری نے بھی دونوں ملکوں سے قیام امن کی اپیل کی اور کہا کہ جنگی جنون کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کے بغیر کسی بھی مسئلے کا حل نکلنا مشکل ہے، اور جنگ کا جہاں تک تعلق ہے جنگ ہندوستان اور پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ بات چیت سے ہی مسائل کو سلجھایا جا سکتا ہے۔ ہند پاک کے درمیان ماضی میں ہوئی جنگوں کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اگر جنگ سے حل نکل سکتا تو اب تک حل نکل چکا ہوتا۔ جنگ دونوں ملکوں کے لیے نہایت تباہ کن ہے۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ دونوں ملک ایٹمی طاقت ہیں اور ہیروشیما کی تباہی کے نتائج دنیا دیکھ چکی ہے۔ ہندوستان کے کروڑوں مسلمان اس وقت ان حالات کی وجہ سے آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ موجودہ حالات سے نجات پائی جائے، کیونکہ جب بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو اس کا ایک سیدھا اثر ہندوستان کے مسلمانوں پر پڑتا ہے۔
سید احمد بخاری نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ مسئلہ کشمیر کو بھی مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ بقول ان کے، دونوں ملکوں کی ضد نے کشمیر مسئلے کو سنگین بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اصرار کشمیر سمیت تمام امور پر بات کرنے پر ہے اور بھارت اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ وہ صرف دہشت گردی پر گفتگو کرے گا۔ انہوں نے بھارت اور پاکستان سے اپیل کی کہ وہ ضد اور انا کے دائرے سے باہر آئیں اور دونوں ملکوں کے عوام کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچیں۔ کانگریس پارٹی نے بھی مذاکرات کی وکالت کی اور کہا کہ اس کے بغیر ہم کب تک رہ سکتے ہیں۔ سینئر کانگریس لیڈر اور سابق وزیر پی چدمبرم نے ایک نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم بات چیت سے اور غیر سیاسی تعلقات سے کب تک بچتے رہیں گے۔ انہوں نے کرکٹ اور فلموں پر پابندی کی بھی مخالفت کی اور کہا کہ یہ مناسب راستہ نہیں ہے۔ واضح ہے کہ مہاراشٹر کی سیاسی جماعت ایم این ایس نے پاکستانی اداکاروں پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے اور پاکستان نے بھی بھارتی فلموں اور ٹی وی چینلوں پر پابندی لگا دی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغان سیکورٹی فورسز نے طالبان کو شمالی شہر قندوز کے کناروں تک دھکیل دیا ہے۔ ایک روز پہلے یہ باغی اس صوبائی دارالحکومت کے اندر گھسائے تھے اور کچھ حصوں پر مختصر وقت کے لیے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ لڑائیاں ایک ایسے وقت میں جاری ہیں جب افغانستان کے بین الاقوامی ساتھی منگل کے روز برسلز میں تازہ فنڈز کی دستیابی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تاکہ اس جنگ زدہ ملک میں تعمیر نو کی کاروائیاں کم از کم سن 2020 تک جاری رکھی جائیں۔ ساتھ ہی وہ لڑائی کے پرامن حل کی قراردادوں کی بھی اپیلیں کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں۔
افغانستان میں سیکیورٹی فورسز نے طالبان کی طرف سے شمالی شہر قندوز پر قبضے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے حملہ آوروں کو شہر کے مرکزی حصوں سے نکال باہر کیا ہے۔ پیر کی صبح طالبان نے شہر پر تمام اطراف سے دھاوا بولا تھا، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ان کی لڑائی 24 سے زائد گھنٹوں تک جاری رہی۔ منگل کو بعد از دوپہر قندوز شہر میں سیکیورٹی فورسز کا کنٹرول تھا، اور حکام کے مطابق مختلف علاقوں میں ممکنہ طور پر چھپے طالبان عسکریت پسندوں کی تلاش کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ وزارت دفاع کے ترجمان دولت وزیری نے کابل میں صحافیوں کو بتایا کہ سیکیورٹی فورسز رہائشی علاقوں میں چھپے طالبان کے خلاف انتہائی محتاط انداز میں سرگرم ہیں، تاکہ شہریوں یا ان کے گھروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ گزشتہ سال بھی طالبان نے قندوز شہر پر مختصر وقت کے لیے قبضہ کیا تھا، لیکن افغان فورسز نے امریکی فوجیوں کی مدد سے عسکریت پسندوں کو یہاں سے نکال باہر کیا تھا۔ حالیہ مہینوں میں طالبان کی کارروائیوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے، اور ملک کے خاص طور پر مشرقی، شمالی اور جنوبی علاقوں میں انہوں نے متعدد شہروں پر حملے کیے۔ منگل کو ہی جنوبی صوبہ ہلمند کے مرکزی شہر لشکرگاہ کے قریب عسکریت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز کی چوکیوں پر حملہ کر کے کم از کم 12 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔ اس صوبے کے اضلاع خانشین اور نوا میں بھی طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ رواں سال جولائی میں افغانستان سے متعلق امریکی حکومت کے ایک اعلیٰ ترین نگران ادارے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن کی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ جنوری سے مئی کے درمیان افغان حکومت ملک کے 5% علاقے سے اپنا کنٹرول کھو چکی ہے۔ رپورٹ کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوا کہ ملک کے تقریباً 400 اضلاع میں سے کم از کم 19 میں حکومت کی عملداری نہیں تھی۔ یہ تازہ لڑائی ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب برسلز میں افغان قیادت یورپی یونین کے ساتھ مشترکہ طور پر ایک کانفرنس کی میزبانی کر رہی ہے، جس میں جنگ سے تباہ حال ملک افغانستان کو اقتصادی اور ترقی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مالی معاونت کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ افغانستان کو سلامتی کی خراب صورتحال کے ساتھ بے روزگاری کی بڑھتی ہوئی شرح کا بھی سامنا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے شہری دوسرے ملکوں، خصوصاً یورپ کا رخ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایک شدید سمندری طوفان میتھیو 4 درجے کی شدت سے کیریبین پر حملہ آور ہوا ہے، جس کے نتیجے میں جیمیکا اور ہیٹی میں پیر کے روز شدید بارشیں ہو رہی ہیں۔ سڑکیں سیلاب میں ڈوب گئی ہیں، اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 4 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 2 ہیٹی میں مارے گئے۔ ہیٹی کے غربت زدہ جنوب مغربی ساحل میں طوفان کا منگل کی صبح سب سے زیادہ زور تھا، جہاں ہواؤں کی رفتار 230 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، اور طوفانی بارشیں ہو رہی تھیں، جن کے سبب پیر کی رات گرینڈ سوڈ علاقے سے تقریباً 2000 افراد کو بھاگنا پڑا۔ جمیکا اور جنوب مغربی ہیٹی میں 25 سے 38 سینٹی میٹر تک کی بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ میامی میں امریکہ کے نیشنل ہریکین سینٹر نے بتایا ہے کہ طوفان کا مرکز ہیٹی کے جنوب مغرب سے گزر کر منگل کو مشرقی کیوبا کا رخ کرے گا۔ شام کے شمال مشرقی شہر میں شادی کی ایک تقریب میں ہونے والی خودکش بم دھماکے میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ شام کی صورتحال پر نظر رکھنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ حسکا شہر کے مضافات میں ایک شادی ہال میں پیش آیا۔ اکثر زخمیوں کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس علاقے میں کرد فورسز کا کنٹرول ہے، لیکن بعض حصوں میں شام کی سرکاری فورسز نے بھی کنٹرول قائم کر رکھا ہے۔ تاحال کسی نے، فرد یا گروپ نے، اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن شدت پسند گروپ داعش کردوں کو ماضی میں نشانہ بناتا آیا ہے۔ اگست میں مشرقی ترکی میں کردوں کی ایک شادی کی تقریب پر ہونے والے ہلاکت خیز حملے کا الزام بھی داعش پر عائد کیا جاتا ہے۔ اس خودکش حملے میں 50 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پینٹاگون نے بتایا ہے کہ شام میں کیے گئے ایک فضائی حملے میں القاعدہ کے معروف رہنما کو ہدف بنایا گیا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان جیف ڈیوس نے کہا ہے کہ پیر کے روز کیے گئے اس حملے میں القاعدہ کے ایک اہم رہنما کو ہدف بنایا گیا۔ انہوں نے مزید تفصیل فراہم نہیں کی، جب تک محکمہ دفاع اس بات کی تصدیق نہیں کرتا کہ آیا یہ کارروائی کتنی کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکام اس کارروائی کے نتیجے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ڈیوس نے مزید کہا کہ ہر بار جب ہم القاعدہ کا کوئی اہم رہنما ہلاک کرتے ہیں، ہم ان کی کمان اور کنٹرول پر کاری ضرب لگاتے ہیں اور ان کے پھیلاؤ کو روک دیتے ہیں۔ علاقے سے موصول ہونے والی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ابو الفراج المصری کو نشانہ بنایا گیا، جو القاعدہ لیڈر ایمن الزواہری کا سابق ساتھی رہ چکا ہے۔ ان اطلاعات میں جن کی وائس آف امریکہ تصدیق نہیں کر پایا کہا گیا ہے کہ انہیں پیر کی روز شام کے صوبے ادلب میں نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق امور کے سربراہ زید راد الحسین نے منگل کو روز کہا ہے کہ شام کے شمالی شہر حلب میں ایک انتہائی جرات مندانہ اقدام کی ضرورت ہے، جہاں باغیوں کے قبضے والے مشرقی علاقے میں نشانہ بنا کر کیے جانے والے حملوں سے شہریوں پر تباہ کن اثرات پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے سیکیورٹی کونسل سے مطالبہ کیا کہ ایسے اصول وضع کیے جائیں جو کونسل کے اراکین کو ان قراردادوں کو بلاک کرنے کے لیے ویٹو پاور استعمال کرنے سے روکیں جو جنگی جرائم، انسانی حقوق کے خلاف جرائم یا نسل کشی جیسے سنگین خدشات سے متعلق ہوتی ہیں۔ سیکیورٹی کونسل کے پانچ مستقل ارکان کو یہ ویٹو پاور حاصل ہے۔ ان میں شام کا اتحادی روس بھی شامل ہے، جس نے چین کے ساتھ مل کر متعدد ایسی قراردادوں کا راستہ روکا ہے جو مارچ سن 2011 میں تنازع شروع ہونے کے بعد سے شامی حکومت کے خلاف تھیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے روس پر شدید تنقید کی ہے جو انتہائی غیر ذمہ داری سے اور غیر دانشمندانہ طریقے سے صدر بشار الاسد کی حمایت کر رہا ہے، اور کہا ہے کہ باوجود کہ شام کی جنگ بندی پر امریکہ اور روس کے درمیان بات چیت میں تعطل کے باوجود شامی جنگ کے خاتمے کی کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ منگل کے روز برسلز میں باتیں کرتے ہوئے کیری نے کہا کہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم شامی عوام کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے اور امن کے حصول کی کاوشیں ترک نہیں کر رہے۔ پیر کے روز امریکہ اور روس نے شام میں جنگ بندی کے نفاذ پر بات چیت معطل کر دی تھی، اور امریکہ نے ماسکو پر الزام لگایا تھا کہ وہ لڑائی بند کروانے کے اپنے وعدے کو پورا نہیں کر رہا اور محصور علاقوں تک امدادی اشیاء کی رسائی کو یقینی نہیں بنا رہا۔ کیری نے کہا کہ امریکہ ابھی بھی روس کے ساتھ وسیع امور پر بات چیت کے دوران شام کے بارے میں مذاکرات کرے گا۔ مزید تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان الیزبتھ ٹروڈو کہتی ہیں The Russians made very clear that they would not cease the attacks that we're seeing, that we saw this weekend, that we saw the attack. روس نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ حملے نہیں روکے گا۔ وہ حملے جو اس اختتامی ہفتہ ہم نے دیکھے، جو اسپتالوں پر کیے گئے، آپ جانتے ہیں کہ روس کے ساتھ اس معاملے پر ہم نے بات چیت کی ہے، اور ہمارا نقطہ نظر ہمیشہ بہت واضح رہا ہے کہ انسانی ہمدردی کے تحت مدد تک متاثرین کی رسائی ہو اور جارحانہ کاروائیوں کے خاتمے کو یقینی بنایا جائے۔ ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہم روس کے ساتھ بات چیت کے اس مقام تک آ گئے ہیں جہاں ہم مشترکہ مقاصد تک نہیں پہنچ پا رہے۔ یہ الفاظ تھے امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون الیزبتھ ٹروڈو کے۔ امریکہ کے عہدیدار بارہا متنبہ کرتے رہے ہیں کہ اگر روس حلب شہر پر بمباری ختم نہیں کرتا تو وہ مذاکرات بند کر دیں گے۔ اس کشیدگی میں 19 ستمبر کو اقوام متحدہ کے امدادی قافلے پر ہونے والی بمباری کے بعد تیزی آئی ہے، جس کے لیے امریکہ روس اور شام کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ دونوں ملک گزشتہ ماہ تشدد میں کمی لانے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد فراہم کرنے اور دہشت گرد گروپوں کی استعداد گھٹانے کے لیے جنگ بندی پر متفق ہوئے تھے۔ تاہم جلد ہی یہ معاہدہ ختم ہو گیا، جس کے لیے دونوں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد ہونے والی بات چیت اس پیچیدہ تنازع کے حل میں ناکام رہی۔ ماسکو نے شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کو فضائی حملوں میں مدد اور فوجی مدد فراہم کی ہے، جبکہ واشنگٹن نے کچھ ایسے باغی گروپوں کی حمایت کی ہے جو صدر بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان اس کے کئی گھنٹوں بعد کیا گیا جب روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے پیر کے روز ایک ایسے معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت امریکہ کے ساتھ کیا گیا وہ معاہدہ منسوخ ہو گیا، جس میں اس پلوٹونیم کو تلف کرنا شامل تھا جس سے ہتھیار بنائے جا سکتے ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شامی حکومت کی جانب سے گزشتہ دو ہفتوں کے دوران حلب میں عام شہریوں پر کی جانے والی بلا امتیاز شیلنگ نے بین الاقوامی غصے کو ہوا دی ہے۔ روس اور ایران کی پشت پناہی میں صدر بشار الاسد کی فوج اپوزیشن کو دبانے کے لیے شہر کے مشرقی حصے میں بمباری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلا تسکا ہوک کی رپورٹ کے مطابق عالمی برادری ماسکو اور دمشق کی مذمت تو کر رہی ہے، تاہم اس کے پاس بھی اس ساری صورتحال کا کوئی موزوں حل موجود نہیں ہے۔ تفصیلات کے ساتھ ایک بار پھر سعدیہ اسد۔
حلب اور ادلیب میں منظر عام پر آنے والی ویڈیو میں دھول سے اٹی اور خون میں ڈوبی لاشوں کو ملبے کے ڈھیروں سے نکالتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تباہ شدہ سامان سے اٹی سڑکوں پر بچوں کو اپنی جانیں بچانے کے لیے دوڑتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
ان مناظر نے شام کی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے خلاف غصے کو ہوا دی ہے. تاہم ان کے ساتھ ساتھ ان عالمی رہنماؤں کے لیے بھی غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے جو اس خون ریزی کو روکنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں. لندن میں ایک احتجاجی پال ہیریسن کے الفاظ، یہ بہت ہی نفرت انگیز بات ہے کہ لوگوں کو، معصوم لوگوں کو، عام شہریوں کو اس جنگ میں ایک قسم کے مجموعی نقصان یا ثانوی نقصان کے طور پر لیا جا رہا ہے. لندن میں ایک سرگرم کارکن اسام کے الفاظ، اقوام متحدہ کا کوئی فائدہ نہیں، یہ قاتل ہیں، یہ درندے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ساری دنیا ہی دروغ گو ہے، یہ کچھ بھی نہیں کرتے. یہ الفاظ تھے ایک شامی سرگرم کارکن اسام کے. سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہ دنیا بھر میں احتجاج کرنے کے لیے مزید لوگوں کو متحد کر رہے ہیں. استنبول میں ایک شامی سرگرم کارکن یاسین الحاج سہلے کہتے ہیں، اور ہم شام اور ترکی کے لوگ اور کچھ دوسرے دوست اس روسی جارحیت کے خلاف غصے کا اظہار کر رہے ہیں جس نے 400 سے زیادہ افراد ہلاک کر دیے ہیں اور 100 کے قریب بچے بھی ہلاک ہوئے ہیں. ہلاکتوں کے ان اعداد و شمار کے علاوہ حلب میں تقریباً 900 ایسے افراد بھی ہیں جو زخمی ہیں، جن میں ایک تہائی تعداد بچوں کی ہے. ہسپتالوں اور انسانی ہمدردی کے اداروں پر بمباری سے طبی عملے کی تعداد میں شدید کمی دیکھنے میں آئی ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا WHO کے ڈاکٹر رک برینن کہتے ہیں،
There are now less than 30 doctors working in Aleppo city.
حلب شہر میں اب 30 سے بھی کم ڈاکٹر خدمات انجام دے رہے ہیں. کئی روز قبل یہ تعداد 35 تھی، لیکن اب ہم اس میں کمی دیکھ رہے ہیں. یقین کیجئے، وہ ڈاکٹرز جو یہاں موجود ہیں بری طرح تھک چکے ہیں. وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو بالکل خالی محسوس کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اپنا کام کیے جا رہے ہیں. یقین جانیے، یہ کسی ہیرو سے بھی آگے کا کام ہے. WHO کے مطابق حال ہی میں حلب کے 2 مرکزی ہسپتالوں کو نشانہ بنا کر حملے کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ پانی کی فراہمی والے مراکز پہ بھی. شام میں روسی فضائی حملوں میں گزشتہ برس 9,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ڈیموکریٹ نائب صدارتی امیدوار ٹم کین اور ان کے ریپبلکن حریف مائک پینس سن 2016 کے نائب صدارتی امیدواروں کے واحد مباحثے میں منگل کو آمنے سامنے ہو رہے ہیں. اس سے قبل دونوں بڑی جماعتوں کے صدارتی امیدواروں ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان گزشتہ ماہ پہلا مباحثہ ہوا تھا. اس مباحثے کے تناظر میں سامنے آنے والے رائے عامہ کے جائزوں میں جہاں کلنٹن کو کچھ مزید برتری حاصل ہوئی، وہیں ٹرمپ کے رویے پر کئی سوالات بھی اٹھائے گئے. خاص طور پر سابق مس یونیورس سے متعلق ٹرمپ کی طرف سے کی گئی متعدد ٹویٹس کا تذکرہ سامنے آیا، جس میں انہوں نے مس یونیورس ایلیسا کو وزن بڑھانے کی وجہ سے نازیبا الفاظ سے مخاطب کیا اور تنقید کا نشانہ بنایا، اور سابق حسینہ کے جواب پر ان کی طرف سے مزید سخت سوس سنائی گئیں. کلنٹن اور ٹرمپ کے مباحثے کو ایک اندازے کے مطابق 8 کروڑ لوگوں نے ٹی وی پر براہ راست دیکھا تھا. اگر نائب صدور کی مباحثوں کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو بظاہر کین اور پینس کے مباحثے کے ناظرین کی تعداد کم ہو سکتی ہے. سن 2008 میں ڈیموکریٹ جو بائیڈن اور ریپبلکن سارا پیلن کے مابین نائب صدارتی امیدواروں کے مباحثے کو 7 کروڑ لوگوں نے دیکھا تھا، جو کہ امریکی تاریخ میں اس نوعیت کے مباحثے کے ناظرین کی سب سے زیادہ تعداد تصور کی جاتی ہے. انڈیانا کے گورنر ریپبلکن نائب صدارتی امیدوار مائک پینس گو کے انتخابی مہم میں حصہ لیتے آئے ہیں، لیکن انہیں اکثر ٹرمپ کے بیانات سے متعلق وضاحتیں دینا پڑی ہیں. ورجینیا سے سینیٹر ڈیموکریٹ ٹم کین ان ریاستوں میں مہم چلاتے رہے ہیں جہاں ڈیموکریٹس کی فتح کے امکانات زیادہ ہیں. امریکہ میں اس ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات میں اس مباحثے کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ اسد نصیر کی زبانی.
تقریباً ایک ہفتہ قبل صدارتی امیدواروں کے درمیان پہلا ٹیلی ویژن مباحثہ ہوا تھا، جسے دنیا بھر کے کروڑوں افراد نے دیکھا. امریکی ووٹ دہندگان نے خاص طور سے اس مباحثے میں دلچسپی لی تاکہ وہ اپنے پسندیدہ امیدوار کے بارے میں درست فیصلہ کر سکیں. عام طور سے خیال کیا جاتا ہے کہ نائب صدارتی مباحثے میں امریکی عوام کی دلچسپی نسبتاً کم ہوتی ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار مائک پینس ریاست انڈیانا کے گورنر ہیں۔ یہ انتخابی مہم میں پیش پیش تو ہیں مگر اکثر ڈونلڈ ٹرمپ کی سرگرمیوں کے سامنے یہ مان پڑ جاتے ہیں۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، ہم امریکی خوابوں کو دوبارہ ایک نئی زندگی دینا چاہتے ہیں اور اپنی معیشت کو بہتری کی راہ پر گامزن کریں گے۔ ڈیموکریٹک نائب صدارتی امیدوار ٹم کین ورجینیا کے سینیٹر ہیں اور یہ بھی اپنی جماعت کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کی شخصیت کے زیر اثر ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ٹیکسس میں اپنی جماعت کے حامیوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا،
Let's just treat each other as equals. And that's the kind of person Hillary is, and that's the kind of person I am.
آئیے ہم سب ایک دوسرے سے مساوی سلوک روا رکھیں۔ ہلری اور میں یہی چاہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ سبھی اسی نظریے کے حامی ہیں۔ یہی رویہ ہمیں متحد رکھتا ہے۔ امریکہ کی دونوں بڑی جماعتوں کے صدارتی امیدواروں کے درمیان پہلا مباحثہ ایک ہفتہ قبل ہو چکا ہے۔ رائے عامہ کے اکثر جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مباحثے میں ہلری کلنٹن کو سبقت حاصل رہی۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے تجزیہ کار میتھیو ڈالک کہتے ہیں،
سو آئی تھنک دس مومنٹ بوتھ گیو پیپل ریزن ٹو ووٹ اگینسٹ ٹرمپ بٹ آلسو مے بی گیو،
میرے خیال میں لوگوں کو یہ جواز ملا ہے کہ وہ ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیں۔ اس کی ایک وجہ نوجوان امریکی، افریقی امریکی اور لاطینی امریکی ووٹ دہندگان ہیں جو چاہتے ہیں کہ کلنٹن فتح یاب ہوں۔ اگر یہ لوگ اسی جذبے کے ساتھ ووٹ دینے آئے تو نتیجہ کلنٹن کے حق میں ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں عام طور سے نائب صدارتی امیدوار پیش منظر میں زیادہ نہیں رہتے۔ عوام کی زیادہ توجہ کا مرکز صدارتی امیدوار ہی ہوتے ہیں، لہذا امکان یہی ہے کہ نائب صدارتی امیدواروں سے ان کی جماعتوں کے صدارتی امیدواروں کے بارے میں سوال جواب ہوں گے۔ دونوں جماعتوں کے صدارتی امیدواروں کے درمیان اب دوسرا مباحثہ اتوار کے روز ہوگا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں ارسلان شریف۔ دنیا بھر میں اینٹی بائیوٹکس پر بڑھتے ہوئے انحصار کو کم کرنے کے لیے ایک نیا آلہ تیار کیا گیا ہے، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں موجود سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق کم از کم 20 لاکھ امریکن ہر سال ادویات کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہونے سے پھیلنے والے بیکٹیریا کا شکار ہوتے ہیں اور قریب 23,000 لوگ ہر سال اس مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے کیس ہوتے ہیں جس میں زندگی اور موت میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ ان کے پھیلنے والے بیکٹیریا کا صحیح وقت پر پتہ چلایا جا سکے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے بایولیو نامی ایک کمپنی نے مائکرو ویو اوون کے سائز جتنا ایک آلہ تیار کیا ہے۔ اس آلے کو ایسے افراد بھی استعمال کر سکتے ہیں جو طبی امور کے بارے میں تھوڑی بہت سمجھ بوجھ یا تجربہ رکھتے ہیں۔ یہ آلہ پہلے بیکٹیریا کو ایک خاص ماحول فراہم کر کے اس کا نمونہ تیار کرتا ہے اور پھر اس کا تجزیہ کر کے نتائج فراہم کرتا ہے۔ اس آلے کی مدد سے بیکٹیریا کے سیمپل یا نمونے کو تمام مراحل سے گزار کر نتائج فراہم کرنے تک تقریباً 9 سے 16 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ابھی تک یہ آلہ صرف جانوروں پر آزمایا گیا ہے، لیکن اس کی بنانے والی ٹیم کا کہنا ہے کہ اس کو بڑی آسانی سے انسانوں پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
В моменті, коли можемо оптимізувати лікування звіжонт, зужить мені антибіотиків, можемо робити
Дем'ян Андрес Джескі, جو اس آلے کو بنانے والی ٹیم کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر ہیں، کا کہنا ہے کہ اس مشین کے استعمال سے ہم جانوروں کا علاج بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں جس سے انہیں کم اینٹی بایوٹک ادویات دینی پڑیں گی۔ ایسا کرنے سے ہم صرف جانوروں کو نہیں بلکہ ان تمام صارفین کو بھی مدد کریں گے جو ان جانوروں کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب لیبارٹریوں میں پرانے ڈائی اور کیمیکل کے استعمال کی جگہ جدید آپٹیکل سسٹم استعمال کیا جاتا ہے۔
میں ویکوجستیمے واشنے تن لاسر دو تگو ژبی دوویدیت شے یاکی اس گتونک باکتری کاژدا اس باکتری۔
اب ہم بیکٹیریا کی اقسام معلوم کرنے کے لیے صرف لیزر کا استعمال کرتے ہیں۔ ہر بیکٹیریا ایک الگ طریقے سے پھیلتا ہے اور ایک الگ شکل اختیار کرتا ہے جو لیزر کی مدد سے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ مشین بوقت 20 نمونوں کے نتائج فراہم کر سکتی ہے اور ان کے نتائج آن لائن سیو کیے جاتے ہیں۔ لوکاس پولیگ جو بایولیف کے جنرل مینیجر ہیں، کا کہنا ہے کہ ہماری ایجاد کردہ مشین کیفیٹیریا اور ریسٹورانٹ میں بآسانی استعمال کی جا سکتی ہے۔
جہاں سیلمونیلا نامی بیکٹیریل انفیکشن عمومی طور پر کھانے سے پہلے یا بعد میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بیکٹیریا بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اس کی شناخت کرنا بہت آسان ہے۔ ایسا کرنے سے ہم لوگوں کو پھیلنے والی بیماریوں سے پہلے ہی آگاہ کر کر بچا سکتے ہیں۔ جیسے جیسے اینٹی بائیوٹک ادویات مختلف اقسام کے بیکٹیریا پر بے اثر ہو چکی ہیں، کچھ ڈاکٹرز اینٹی بائیوٹک کا استعمال ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اس مشین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا استعمال کوئی بھی ڈاکٹر یا تھوڑی بہت طبی امور کی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص کر سکتا ہے۔ ارسلان شریف، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کی ریگولیٹری اتھارٹی نے اپنے چیئرمین کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ بھارتی مواد نشر کرنے والے ٹیلی ویژن چینلز کی نشریات کوئی نوٹس دیے بغیر معطل کر سکتے ہیں۔ اتھارٹی نے حال ہی میں ایک نوٹس جاری کیا ہے جس میں بھارتی مواد کی نشریات کے تناسب کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد جلیل۔
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے پیمرا نے فیصلہ کیا ہے کہ غیر قانونی طور پر بھارتی پروگرام نشر کرنے والے مقامی ٹی وی چینلز کا لائسنس فوری طور پر معطل یا منسوخ کر دیا جائے گا۔ تاہم پیمرا نے کہا کہ اس فیصلے کا اطلاق 15 اکتوبر کے بعد ہوگا۔ پیمرا کی طرف سے یہ اقدام ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب حالیہ دنوں میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ پیمرا کی طرف سے منگل کو جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسی کشیدگی کے تناظر میں پاکستانی عوام کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی ٹی وی چینلز پر بھارتی پروگرام اور ڈرامے نشر کرنے پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے۔ قواعد و ضوابط کے تحت پاکستانی ٹی وی چینلز اپنی نشریات کا 10% غیر ملکی پروگراموں کے لیے مختص کر سکتے ہیں۔ تاہم پیمرا کا کہنا ہے کہ ملک میں ایک بڑی تعداد میں ٹی وی چینلز مقررہ حد سے زیادہ وقت کے لیے بھارتی پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ پیمرا نے کہا کہ اگر ایسے ٹی وی چینلز نے 15 اکتوبر کے بعد بھی یہ غیر قانونی طرز عمل جاری رکھا تو ان کے خلاف تادیبی کاروائی کی جائے گی۔ معروف تجزیہ کار ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ قانونی طور پر پاکستانی ٹی وی چینلز ایک مقررہ حد تک غیر ملکی پروگرام دکھا سکتے ہیں۔ تاہم ان کے بقول حالیہ فیصلے کو پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔
اگر 10% کی اجازت دی ہوئی ہے اپنے غیر ملکی پروگرامز کی تو انڈیا کے پروگرام بھی تو غیر ملکی پروگراموں میں آتے ہیں نا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی زبان وہی ہے جو ہماری زبان ہے، وہ اس کو ہندی کہتے ہیں، ہم اس کو اردو کہتے ہیں، تو وہ پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں لوگ، اور ان کے جو اویلیبل ہیں کرائے پہ فلمیں لیتے ہیں لوگ، کمپیوٹر پہ وہ دیکھتے ہیں، ٹی وی چینلز بھی چلاتے ہیں بڑی باقاعدگی سے۔ یہ آج کل کیونکہ ذرا کشیدگی بڑی ہوئی ہے اس لیے یہ مسئلہ ہے۔
ڈاکٹر مہدی حسن کے بقول پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی سے صورتحال بدل جائے گی۔
تو میرا اندازہ یہ ہے کہ 10-15-20 روز میں یہ حالات جو ہے نارملائز ہو جائیں گے، اور پھر سب لوگ
جنوبی ایشیا کے دونوں ہمسایہ ایٹمی ملکوں کے درمیان حالیہ کشیدگی سے نہ صرف ان کے باہمی تعلقات متاثر ہوئے ہیں بلکہ عوامی سطح پر بھی اس کے منفی اثرات دیکھے جا رہے ہیں، جس کا مظہر دونوں ملکوں کے شہریوں کی طرف سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر دیے جانے والے جذباتی بیانات بھی ہیں۔ جبکہ حال ہی میں پاکستان میں سینما گھروں کے مالکان نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت تک بھارتی فلمیں نہیں دکھائیں گے جب تک حالات معمول پر نہیں آ جاتے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سرحدی علاقوں میں رہائش پذیر افراد خوف زدہ ہیں، کیونکہ کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر پاکستان اور بھارت کی فوجوں کے درمیان پیر کے روز بھی فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ گزشتہ جمعرات سے دونوں ملکوں کی فوج کے درمیان فائرنگ کا یہ تیسرا تبادلہ ہے۔ مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
کشمیر کو دو حصوں میں منقسم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر پیر کو بھی پاکستانی اور بھارتی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ عینی شاہدوں کے مطابق ضلع باغ میں نیزہ پیر، ضلع راولا کوٹ کے افتخار آباد اور وادی نیلم کے کیرن سیکٹر میں دونوں جانب سے چھوٹے اور بھاری ہتھیار استعمال کیے گئے۔ تاہم دونوں جانب سے اس میں کسی جانی نقصان کی تاحال کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ گزشتہ جمعرات سے لائن آف کنٹرول پر پاکستانی اور بھارتی فورسز کے درمیان تیسری مرتبہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ جمعرات کو ہونے والی فائرنگ میں پاکستانی فوج کے مطابق اس کے دو اہلکار مارے گئے تھے۔ اگرچہ پاکستانی عسکری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب بھی جانی نقصان ہوا، لیکن بھارت نے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی۔ لائن آف کنٹرول پر اس حالیہ کشیدگی کے باعث مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پڑ گیا ہے، اور کشیدگی میں اضافے کی وجہ سے لوگوں نے گھروں کے قریب مورچوں کی تعمیر شروع کر رکھی ہے، جبکہ پہلے سے تعمیر شدہ مورچوں کی صفائی بھی کی جا رہی ہے۔ پاکستانی کشمیر کے سرحدی قصبہ چکوٹھی کے راشی راجہ قاصد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے مورچے تیار کر لیے ہیں۔
جی کوشش تو کر رہے ہیں، ابھی کام جاری ہے، جیسے حالات اور واقعات ہیں یہ دیکھتے ہوئے بچوں کے لیے تو کچھ نہ کچھ سیفٹی کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم لوگوں نے آرمی کو چھوڑ کے یہاں سے بھاگنا تو ہے نہیں ہے، کیونکہ ہم آرمی کے ساتھ 98, 97, 99 میں بھی آرمی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ مورچوں کا کام انشاءاللہ جلد مکمل کر لیں گے۔ ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے۔ ہاں عوام علاقے میں تو اجتماعی بھی بن رہے ہیں اور لوگ بھی بنا رہے ہیں، بچوں اسکول میں بھی بن رہے ہیں۔
حالیہ کشیدگی کے سبب لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے قریب واقع بعض دیہات سے لوگوں کے انخلا کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، لیکن اس کشیدگی کے باوجود پیر کے روز منقسم کشمیر کے دو حصوں کے درمیان ہفتہ وار بس سروس اور ٹرک سروس حسب معمول چکوٹھی اور تتری نوٹ کے راستے جاری رہیں۔ روشن مغول، وائس آف امریکہ، کنٹرول لائن چکوٹھی۔
اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کشیدگی اور بے چینی بدستور جاری ہے، اور آج 88 روز بعد بھی اس ہمالیائی وادی میں روزمرہ زندگی کے معمولات معطل رہے۔ حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کی 8 جولائی کو سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد سے اب تک احتجاجی مظاہروں میں 90 سے زیادہ افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی ایک خصوصی رپورٹ میں۔
شوریزدہ وادی کشمیر میں منگل کو مسلسل 28ویں روز بھی عام ہڑتال کی وجہ سے کاروباری زندگی مفلوج رہا، صورتحال میں بہتری کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ 8 جولائی کو حفاظتی دستوں کے ایک آپریشن کے دوران معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو ہلاک کیے جانے کے ساتھ ہی شروع ہونے والا مظاہروں اور پرتشدد واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران 90 سے زیادہ شہری، جن میں اکثریت نوجوانوں اور طالب علموں کی تھی، حفاظتی دستوں کی کاروائیوں میں مارے گئے۔ اگرچہ 70 لاکھ آبادی والی وادی کشمیر کے لوگوں کی اکثریت نامساعد حالات کے باوجود زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھا رہی ہے، بہت سارے لوگوں کو فکر لاحق ہے کہ تعلیمی ادارے مسلسل 3 ماہ تک بند ہونے کی وجہ سے ان میں زیر تعلیم بچوں کا مستقبل مخدوش بن گیا ہے۔ بعض حلقوں کی طرف سے تعلیم کے شعبے کو سیاست اور تحریک مزاحمت سے الگ رکھنے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ صوبائی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی اور وزیر تعلیم نعیم اختر اسٹیک ہولڈروں سے مسلسل یہ اپیل کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ نئی نسل کے مستقبل کا سوال ہے، اس لیے سیاست اور تعلیم کو ایک دوسرے سے الگ رکھا جائے۔ لیکن استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد نے، جو موجودہ مزاحمتی تحریک کی قیادت سنبھالے ہوئے ہے، کہا ہے کہ حکومت کو بالکل حق نہیں پہنچتا کہ وہ بچوں، بالخصوص اسکولی طلباء اور طالبات کے مستقبل کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرے۔ سرینا میں جاری کیے گئے ایک بیان میں اتحاد نے کہا کہ صوبائی حکومت آج کل اسکول کھولنے، امتحانات لینے اور بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے بڑی بے چین اور بے قرار نظر آ رہی ہے، لیکن یہی حکومت جو خود ہی بچوں کی قاتل ہے، کیسے ان کی بہی خواہ ہونے کا ڈونگ رچا کر ہمیں تعلیم کی اہمیت، افادیت اور نئی نسل کے لیے اس کی ضرورت پر لیکچر دے سکتی ہے۔ بیان ان اسکولی طلباء اور طالبات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو حفاظتی دستوں کی فائرنگ اور پیلٹ گن کے استعمال میں مارے گئے یا زخمی ہوئے یا پھر بینائی سے محروم ہو گئے ہیں۔ وادی کے اسپتالوں میں اس وقت تقریباً 700 ایسے شہری، جن میں اکثریت نوجوانوں اور بچوں کی ہے، زیر علاج ہیں، جن کی بینائی آنکھوں میں چھرے لگنے سے متاثر ہوئی ہے۔ ڈاکٹروں نے تقریباً 100 ایسے مریضوں کی نشاندہی کی ہے جو اب ان کے بقول کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ لیکن وزیر تعلیم نعیم اختر کا کہنا ہے کہ لوگوں کو اس بات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ ان کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا اگر انہیں لامتناہی طور پر اسکولوں سے زبردستی دور رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ دنیا میں جا جنگوں، بڑے بڑے تنازعات اور دراز احتجاجی تحاری کے دوران بھی تعلیم کے شعبے کو متاثر نہیں ہونے دیا گیا، لیکن مزاحمتی قیادت نے وزیر تعلیم سے استفسار کیا ہے کہ وہ تعلیمی نظام کو بحال کرنے کی کیسے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ حکومت نے اسکولوں اور کالجوں کی عمارتوں میں اسی فوج کو بٹھا رکھا ہے جس نے اس کے بقول ہمارے لخت ہائے جگر ہم سے چھین لیے ہیں۔ کیا تعلیم کے شعبے کو رواں ایجوکیشن اور تحریک مزاحمت سے دور رکھا جانا چاہیے؟ اس سوال کے جواب میں ماہر تعلیم اور سیاسی تجزیہ نگار پروفیسر شیخ شوکت حسین نے بتایا،
اصل میں خود حکومت نے یہاں بہت ساری ایسی چیزوں کو سیاست کی نظر کر دیا جن کو سیاست کی نظر ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اگر ایگزام ہوتا ہے تو حکومت یہ اعلان کرتی ہے چونکہ فلاں انٹرنس ہو گیا جس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے تحریک کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر کسی سروس کا ایگزام ہوتا ہے پبلک سروس کمیشن کا تو وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اتنے بچے پبلک سروس کمیشن میں اتیئر ہو گئے، اس کا مطلب یہ کہ لوگوں نے تحریک کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے پولیٹیسائز یہ پورا سلسلہ ہو گیا اور اسی وجہ سے اڑچنیں، امتحانات اور دوسری چیزوں میں بھی آ رہی۔ لیکن ایک چیز جو ہے جو ہمیں صرف نظر نہیں کرنی چاہیے، 1990 سے ہمارے حالات بہت خراب ہیں، لیکن ان 25 سال میں کشمیری لڑکوں نے جس انداز سے ایجوکیشن کے میدان میں خراب حالات ہونے کے باوجود بھی ترقی کی ہے، وہ اسے دیکھ کے وہ لوگ بھی حیرت زدہ ہو جاتے ہیں جنہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ 1990 کے بعد یہاں کا ایجوکیشن سسٹم پوری طرح تباہ ہو جائے گا۔
جولائی میں برہان وانی کی ہلاکت پر جب مظاہروں اور پرتشدد واقعات کا سلسلہ شروع ہوا تو بھارتی کشمیر کے تعلیمی ادارے گرمائی تعطیلات کے سلسلے میں بند تھے۔ ان کا سلیبس ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، لیکن حکومت نے نہ صرف ان علاقوں میں اسکول کھولنا شروع کیا ہے جہاں فوج اور دوسرے حفاظت دستوں کا غلبہ ہے، بلکہ اگلے ماہ سے 10ویں اور 12ویں جماعتوں کے سالانہ امتحانات لینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے کے خلاف وادی میں طالب علموں اور ان کے والدین نے مظاہرے بھی کیے ہیں۔ ایسے ایک مظاہرے کے دوران بلند کیے گئے کتبے پر لکھا تھا، ہم آزادی کی خاطر اپنا مستقبل داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ مظاہرے سیاسی حوصلہ افزائی کی دین ہیں اور طالب علموں اور والدین کی اکثریت اس طرح کی چلاہٹ اور سرگرمی کی تائید نہیں کرتی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون شام کے شمالی شہر حلب میں مسلسل بمباری کو ختم کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ اس لگاتار کارروائی میں شہری ہلاک اور زخمی ہو رہے ہیں، جس کے علاوہ انفراسٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
بان کی مون اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے منصب سے اس سال کے اختتام میں سبکدوش ہو رہے ہیں۔ جنیوا میں اپنی آخری نیوز کانفرنس میں انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 10 سال تک اس منصب پر اپنے ذمہ داریاں انجام دینے کے باوجود بقول ان کے دنیا بھر میں جگہ جگہ آگ بھڑکی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ تباہ کن بحران شام کا ہے۔
We are out of words to express our outrage at the carnage, especially in Aleppo.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر حلب میں ہونے والی تباہی پر اپنے اشتعال کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں۔ وحشیانہ عمل جاری ہے۔ میں شہریوں، طبی عملے اور فلاحی بنیادوں پر کام کرنے والوں کے خلاف چلائی گئی اس جانی بوجھی مہم کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ بان کی مون کہتے ہیں کہ اس جاری تنازع کے لیے سب سے زیادہ الزام متحارب فریقوں پر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک، جن سے عام طور پر مراد امریکہ اور روس لی جاتی ہے، ان حملوں کو ختم کرانے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ حلب کی صورتحال کے بارے میں عام طور پر یہی تاثر ہے کہ شام کی سرکاری افواج روس کی پشت پناہی کے ساتھ موت اور تباہی کا یہ کھیل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے اطلاع دی ہے کہ حالیہ ہفتوں میں ہونے والی بمباری میں 330 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک تہائی تعداد بچوں کی ہے۔ اس کے علاوہ حلب کے بیشتر ہسپتالوں کو جان بوجھ کر ہدف بنایا گیا ہے اور وہ ناکارہ ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو 1,35,00,000 شامی افراد کے ایما پر کام کرنا چاہیے کیونکہ انہیں مدد اور خطے کے استحکام کی ضرورت ہے۔
That willful and blatant disregard of international humanitarian law is creating large-scale suffering and long-term damage.
بان کی مون کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی فلاحی قوانین کو کھلم کھلا نظر انداز کرنے سے وسیع پیمانے پر مسائل پیدا ہوئے ہیں اور ایسا نقصان جو طویل عرصے تک پورا نہیں ہوگا۔ اس صورتحال کے لیے دنیا بھر سے مضبوط اور طاقتور رد عمل کا اظہار ہونا چاہیے۔ مجھے بے حد تکلیف ہے کہ 6 برسوں اور اقوام متحدہ کی بھرپور کوششوں کے باوجود تشدد بدستور جاری ہے۔ بان کی مون کہتے ہیں کہ متحارب گروہوں کو اس غیر حقیقی خیال سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فوجی حل نہیں اور صرف سیاسی تصفیہ ہی اس صورتحال کو ختم کر سکتا ہے۔ بیچا چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ریپبلکن پارٹی کی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے 2 عشروں پر محیط ٹیکس گوشواروں کے دستاویزات سامنے آنے کے بعد امریکی صدارتی انتخابات کی مہم میں مزید گرمی پیدا ہو گئی ہے۔ تفصیلات ریچرڈ گرین کی رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکی شہریوں کے ٹیکس کی رقم سے امیر ہو رہے ہیں۔ ہلری کلنٹن کے الفاظ،
While he was busy with his accountants trying to figure out how he could keep living like a billionaire. And all the while he was using his political connections to collect hundreds of millions of dollars.
ایک طرف جب وہ اپنے مشیروں کے ساتھ یہ معلوم کرنے میں مصروف تھے کہ وہ ایک ارب پتی کی طرح اپنی طرز زندگی کو کیسے جاری رکھ سکتے ہیں، ساتھ ہی وہ اپنی کمپنیوں کو ٹیکس سے چھوٹ دلانے اور حکومت کی طرف سے سبسڈیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال بھی کر رہے تھے۔ دوسرے الفاظ میں ٹرمپ دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہے ہیں اور باقی ہم سب ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ہلری کلنٹن کے۔ پیر کے روز امریکی ریاست اوہایو میں ایک انتخابی ریلی کے دوران ہلری کلنٹن نے نیو یارک ٹائمز کی حالیہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس رپورٹ کے مطابق ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار نے اپنے 1995 کے ٹیکس گوشواروں میں بیان دیا تھا کہ انہیں 91,60,00,000 کا نقصان ہوا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واجب الادا ٹیکس میں ایک بڑی کٹوتی کی صورت میں ٹرمپ کو آئندہ 18 برس تک ٹیکس ادا کرنے سے چھوٹ مل جاتی ہے۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم نے ان ٹیکس دستاویزات کو مسترد نہیں کیا۔ تاہم پیر کے روز ریاست کولوراڈو میں ایک انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ نے اپنے بزنس کا دفاع ان الفاظ میں کیا۔
I understand the tax laws better than almost anyone. Which is why I am one who can truly fix them. I understand it, I get it. And that is what
میں ٹیکس سے متعلق قوانین کو تقریباً ہر کسی سے بہتر سمجھتا ہوں اور اسی وجہ سے میں اس کو درست کر سکتا ہوں۔ میں ان قوانین کو سمجھتا ہوں۔ ہم شفافیت چاہتے ہیں۔ ہم پیسوں کو اپنے ملک میں واپس لانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ٹیکس کے پیسے بے ایمانی سے اور بے وقوفی سے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ادھر ڈیموکریٹک پارٹی کے نائب صدارتی امیدوار ٹم کین اور ان کے ریپبلکن حریف مائک پنس منگل کے روز ایک مباحثے میں آمنے سامنے ہوں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں مالی سال کے لیے پناہ گزینوں کا ہدف بہت کم فرق سے پورا نہ ہو سکا۔ تارکین وطن کو ملک میں آنے کی اجازت سے متعلق 12 ماہ سے انتہائی تند سیاسی بحث جاری تھی، مگر 85,000 لوگوں کو داخلے کی اجازت دینے کا ہدف پورا ہونے میں 12 افراد کی کمی رہ گئی۔ پناہ گزینوں کی وکالت کرنے والی تنظیم ریفیوجی کانگریس کے ارکان تارکین وطن کی تشویش سے قانون سازوں کو آگاہ کرنے کے لیے واشنگٹن آئے ہیں۔ یہ اعلان ان کی ملاقات سے پہلے سامنے آیا ہے۔ جیف سوئیکارڈ نے بوسنیا کی ایک سابق پناہ گزین اور وفد میں شامل سیلیکا کراوینسا سے بات کی۔ سنتے ہیں تفصیلات مدثر منظر سے۔
یو ایس ریفیوجی کانگریس نامی تنظیم کی مندوب جیکا کریوا ویتزا کا تعلق آیووا سے ہے۔ آج وہ اور واشنگٹن میں ان کے ساتھ آئے دیگر مندوبین اپنے اپنے اراکین کانگریس سے ملاقات کریں گے تاکہ انہیں یاد دلا سکیں کہ دنیا بھر میں زبردستی بے گھر کیے گئے لوگوں کی تعداد اس وقت ہمیشہ سے کہیں زیادہ ہے.
Hopefully we are thinking that our votes and our ideas and our advocating with help
کہتی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ووٹ اور ہمارے نظریات اور وکالت کانگریس کو یہ منظوری دینے میں مدد دے گی کہ سن 2017 میں امریکہ میں زیادہ بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کو آباد کیا جائے. پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر کے مطابق دنیا بھر میں تنازعوں یا جبر و ستم کے باعث 6,53,00,000 افراد بے گھر ہوئے ہیں جبکہ 2,00,00,000 پناہ گزین ہیں. وائٹ ہاؤس چاہتا ہے کہ امریکہ سن 2017 میں پناہ گزینوں کی تعداد بڑھا کر اس سال کے 85,000 کے مقابلے میں 1,10,000 کر دے. یو این ایچ سی آر کے کرسٹوفر بویان کہتے ہیں کہ ہر ملک کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور جیسے ممکن ہو مدد کرنی چاہیے. ان کے الفاظ,
So the world is now facing a refugee situation of a scope and nature that it has not seen before and it's really time for
دنیا کو اس وقت پناہ گزینوں کی ایک ایسی نوعیت کی اور اس طرز کی صورتحال کا سامنا ہے کہ ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا, اور اب واقعتاً نئے حل تلاش کرنے کا وقت ہے. دنیا کے لیے نئے طریقہ کار, نئے راستے تاکہ درپیش صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدام زیادہ کیے جا سکیں. زیادہ اقدامات کی کچھ مزاحمت بھی ہوئی ہے. گزشتہ موسم خزاں میں جب لاکھوں پناہ گزینوں نے یورپ کا رخ کیا تو بعض قوم پرست لیڈروں نے فوری طور پر سرحد بند کرنے کے لیے کہا. امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے عہد کیا ہے کہ وہ تمام شامی پناہ گزینوں کو ان کے خطے میں واپس بھیج دیں گے. ان کے الفاظ,
We have no idea who they are, where they come from, there's no documentation. We have to be crazy. No, I will tell you, they're going home. If I become president, we have
ہمیں کوئی اندازہ نہیں کہ وہ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں. اس بارے میں کوئی دستاویز موجود نہیں. ہم پاگل ہوں گے. جی نہیں, وہ گھر واپس جائیں گے. اگر میں صدر بن گیا تو وہ اپنے گھر واپس جائیں گے. ہمیں ایسا کرنا ہوگا. جیگا کریوا ویدزا کہتی ہیں کہ سیکیورٹی کے خدشات بے بنیاد ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ملک میں داخلے سے پہلے سب سے زیادہ پرکھ پناہ گزینوں کی جاتی ہے اور یہ عمل بعض اوقات 2 ماہ تک چلتا ہے.
Unfortunately, many people think that refugees come to this country as terrorists, which they don't.
بدقسمتی سے بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پناہ گزین دہشت گردوں کے طور پر اس ملک میں آتے ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پناہ گزین ٹیکس نہیں دیتے اور امریکہ میں مفت قیام کرتے ہیں. یہ سچ نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ مسئلے کے حل کا ایک حصہ یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ پناہ گزین کون ہیں اور تاریخی طور پر کیسے انہوں نے امریکی معاشرے میں اپنا عظیم کردار ادا کیا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. چوداس کہتے ہیں کہ اگرچہ 2016 HO3 نامی یہ چاند ہماری زمین کے مدار میں موجود ہے مگر اس سے دور نہیں جاتا کیونکہ یہ اور ہماری زمین سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اسے زمین کا قواسی یا مماثل سیارہ بھی کہا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے 2003 YN107 نامی سیارہ بھی اسی طرح مدار میں دریافت ہوا تھا اور 10 سال سے کچھ زیادہ عرصہ برقرار رہا اور پھر اس مدار سے نکل گیا. لیکن پال چوداس کا کہنا ہے کہ سن 2016 کا یہ HO3 تقریباً 1 صدی سے زمین کے مدار میں موجود ہے اور امید ہے کہ اسی طرح گردش کرتا رہے گا وفادار چاند کی طرح. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
عراقی عوام کی اشد انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے امریکہ 18,10,00,000 ڈالر کی اضافی امداد دے رہا ہے. داعش کے چنگل سے عراقی شہر موصل کو آزاد کرانے کے لیے عراقی افواج کی طے شدہ کارروائی سے متوقع طور پر متاثرین بھی اس امداد سے مستفید ہوں گے. امریکی نائب وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے 14 ستمبر کو اس اضافی امداد کا اعلان کیا. مالی سال سن 2014 سے امریکہ کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی مالیت 1.1 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے. امریکہ کرد علاقائی حکومت سمیت عراق کی حکومت کی امداد اور حمایت کے لیے ہمیشہ پرعزم رہتا ہے، چاہے وہ انسانی بحران کو حل کرنے کا معاملہ ہو یا ضرورت کے وقت عراقی عوام کی مدد کا سوال ہو۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ موصل کو واگزار کرانے کے لیے فوجی کارروائی کے نتیجے میں موصل اور اس کے نواحی علاقوں سے 10 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو سکتے ہیں، جبکہ اس شدید بحران کی زد میں آ کر پہلے ہی 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ یعنی ملک کی کل آبادی کا 1/3 حصہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کا خواہاں ہے، جبکہ داعش کے مظالم کا شکار ہونے والے اندرون ملک بے گھر ہونے والے تقریباً 33 لاکھ افراد پہلے ہی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے منتظر ہیں۔ امریکی حکومت بین الاقوامی اور انسانی ہمدردی کی امداد فراہم کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کے لیے اضافی فنڈنگ بھی کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت عراق کی حمایت اور تنازعات کا شکار بے گھر ہونے والے عراقیوں کی مدد کے لیے اپنے عزم کا اعادہ بھی کرتی ہے۔ موصل کی مہم کے نتائج کی پیش بندی کے طور پر نئی مالی امداد سے خوراک اور بنیادی اشیاء ضرورت کو ذخیرہ کیا جا رہا ہے تاکہ بے گھر ہونے والے عراقیوں تک بروقت امداد پہنچ سکے۔ اس میں پینے کا صاف پانی، نکاسی آب، صاف ستھری، رفع حاجت اور نہانے کی جگہوں کے علاوہ صحت عامہ کی سہولیات شامل ہیں۔ موصل کی فوجی مہم کی تیاریوں کے سلسلے میں امریکہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین یعنی UNHCR اور دیگر تنظیموں کو بھی امداد دے رہا ہے۔ یہ ادارے اردن، لبنان، شام اور ترکی میں پناہ لینے والے عراقی پناہ گزینوں کو امداد فراہم کر رہے ہیں۔ ان پناہ گزینوں کی تعداد تقریباً 23 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اس میں ان کے لیے عارضی قیام گاہیں، نقد امداد، لوگوں کی حفاظت اور دیگر سہولتوں کی فراہمی شامل ہے۔ اس اضافی امدادی رقم سے عراق میں داعش کے خلاف جاری کارروائیوں کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے عراقی عوام کی فوری ضرورتوں کو بھی پورا کیا جا رہا ہے۔ اس میں روزمرہ کی ضروریات، سماجی میل جول کی سہولتیں، تعلیم، نقد امداد اور جان و مال کا تحفظ شامل ہے۔ امریکہ اضافی امداد کے حالیہ اعلانات کی روشنی میں دوسرے امداد دہندگان سے اپیل کرتا ہے کہ وہ عراقی عوام کی ضرورت کے وقت مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ اس میں موصل کی کارروائی اور عالمی سطح پر دیگر بحرانوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی انسانی ہمدردی کی ضروریات شامل ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے مدثرہ منظر، پروڈیوسر انجم ہیرڈ گل اور انجینئر اسکپ سسک۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے پیش کر رہی ہیں بہجت چلانی۔ پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام اور انجینئر مارٹی کروسیاس۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔